لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والجل لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والجل لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والجل لا شريك لك.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت، حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز بنایا گیا. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، یعنی مقام ابراہیم جو عبادت کا مقام ہے، جس میں داخل ہو گیا وہ مامون ہو گیا. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں سے بے نیاز ہے. آج ہم انشاء اللہ تعالیٰ اپنی اس نشست میں جس موضوع پہ بات کریں گے وہ کیا ہے کہ اب تو حج کرنا ہے. جو حج پہ جا رہے ہیں وہ حج کی تیاری کریں گے، اور جو نہیں جا پا رہے اور ابھی دل میں خواہش ہی نہیں آئی تھی وہ ان احادیث کو سن کے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد از جلد حج کرنا نصیب کرے اور توفیق دے. ہم جب بھی لبیک اللہم لبیک سنتے ہیں تو انسان کے تصور میں ایک ایسی تصویر بننے لگتی ہے کہ انسان دو چادروں میں لپٹا ہوا، ساری دنیا کو اپنے پیچھے چھوڑتا ہوا، پاؤں میں چپل پہنے ہوئے، تپتی ہوئی دھوپ میں، چٹیل میدانوں میں، کھلے آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے، اور جدھر اللہ تعالیٰ اس کو لے جاتا ہے وہ ادھر ہی چلتا ہے. جب انسان یہ کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، تو یہ توفیق انسان کو صرف حج کے دنوں میں ہی نہیں ملتی بلکہ بندہ مومن کی زندگی ہی اس کلمے کے اظہار میں گزر جاتی ہے. جہاں رب نے کچھ کہا لبیک میں حاضر ہوں، یہ کر لو لبیک میں حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ نے حج کے موقع پہ یہ کلمہ سکھا کے اصل میں بندے کو اس احساس کو اجاگر کیا بندے کے اندر کہ دیکھو اگر تم وہاں جا کے یہ بار بار کہتے ہو کہ لبیک اللہم لبیک، تو پھر جب واپس جانے کے بعد میں تم سے کسی چیز کا تقاضا کروں، کچھ سوال کروں، تو پھر اس وقت تمہارے ذہن میں یہی جملہ رہنا چاہیے کہ اللہ میں حاضر ہوں. لیکن دیکھا کیا گیا ہے کہ لوگ وہاں تو لبیک اللہم لبیک وظیفے کے طور پہ پڑھ کے آتے ہیں، لیکن آتے ہی عملی زندگی میں پھر اللہ تعالیٰ کو یہی کہتے ہیں کہ لا لبیک، اللہ تعالیٰ میں حاضر نہیں ہوں، میں مصروف ہوں. ہم جب یہ کہتے ہیں نا میں مصروف ہوں، میرے پاس وقت نہیں، تو اصل میں وہ یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اور وقت پہ بلانا. ابھی میرا معاملہ جو ہے وہ ایسا نہیں کہ میں تیرے ہر حکم پہ لبیک کہوں، لہٰذا اللہ تعالیٰ انسان کو حج کے ان دنوں میں لبیک کہلوا کے اصل میں اس چیز کی تیاری کرواتے ہیں کہ ایک بندہ مومن اپنی زندگی کے ہر موڑ میں اپنے رب کے ہر حکم پہ لبیک کہنا سیکھ جائے. حج کا لفظ جو ہے قرآن پاک میں کئی جگہ آتا ہے. حج کا معنی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، قصد کرنا، ارادہ کرنا، کہ حج تو قصد کرنے سے ہو جاتا ہے. آپ جب ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا اجر لکھ دیتا ہے، شروع کر دیتا ہے، پھر بعد میں باقی کاموں کی توفیق ملے، عمل میں وہ کام ہو سکے کہ نہ ہو سکے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہے کہ بندہ مومن کی نیت پہ ہی اس کام کا اجر لکھ دیتے ہیں. شاید کچھ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے تو بس وہ نیتیں ہی کرتے رہیں اور کام نہ کریں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، ایک روایت کا مفہوم ہے کہ نماز کے لیے جب انسان نیت کر لیتا ہے تو نماز کا اجر اس کے نام پہ لکھ دیا جاتا ہے، اور جو بعد میں جا کے وہ پڑھتا ہے تو وہ اصل میں اس کو زیادہ ایکسٹرا ثواب ملتا ہے، نیت سے کام شروع ہو جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. ہم لوگ نیتیں بھی، لیکن وہ نیت کون سی ہوگی؟ سچی نیت، اخلاص کے ساتھ. ایسا نہیں کہ انسان یہ محسوس کرے کہ اچھا چلو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کے لیے ہم نیت کر لیتے ہیں اور پھر کچھ نہیں. بات یہی ہے کہ جب بندہ اللہ کے گھر جانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دے دیتے ہیں. یہ ایک ایسا پیارا گھر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کی تمام پریشانیوں سے اور ٹینشنوں سے آزاد کر دیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹینشن فری زون ہے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کتنے خوبصورت طریقے سے ہمیں بتایا کہ دیکھو تو صحیح کہ ان اول بیت وہ دیا للناس للذی ببکہ، وہ تو بکہ میں ہے، مکہ کا ایک نام بکہ بھی ہے، بہت سارے اس کے معنی ہیں، لیکن بکہ کہتے ہیں توڑنے کو، کہ یہاں بڑے بڑے سرکشوں کی گردنیں ٹوٹ جاتی ہیں. بہت زیادہ ہدایت کے سفر سے دور لوگ جو دنیا کے اندر غرق ہو چکے ہوتے ہیں وہ یہاں آتے ہیں اور ان کا انسان ٹوٹتا ہے اور وہ ایک نیا انسان بن جاتے ہیں. یہاں سے کیا کیا ملتا ہے؟ مبارکن، برکتیں. برکت کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز میں اللہ کی طرف سے زیادتی کا شامل ہو جانا، کسی چیز میں اضافہ ہو جانا، اور اس کی برکتیں تو وہاں جا کے بھی ملتی ہیں، لیکن وہاں سے آ کے بھی یہ برکتیں زندگی میں رہتی ہیں اگر واقعی حج حج مبرور ہو جائے. وہدم، ہدایت کے راستے. ہدایت کیسے ملتی ہے؟ حج سے. جب انسان شعور کے ساتھ حج کرتا ہے، وہ صرف ایک فرض نہیں پورا کرتا، اس میں وہاں جا کے کچھ علم کا ساز و سامان بھی کرتا ہے. اپنے شعور کی نگاہ کے ساتھ وہ دیکھتا ہے ان جگہوں کو کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، یہاں یہ کام ہوا تھا. للعالمین، کئی لوگ دیکھے گئے ہیں کہ بڑے ہدایت سے دور ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں حج کا موقع لے آتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں جو لوگوں کو آبزرو کیا تو دو عبادات ہیں جو تبدیلی پیدا کرتی ہیں انسان میں، ایک حج اور ایک رمضان کے روزے. جو شعور کے ساتھ رمضان اچھا گزار لے اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، اور اسی طرح حج. کبھی اگر آپ بھی کسی کی اصلاح سے بہت ہی پریشان ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو کسی طریقے سے، اچھے طریقے سے حج کے لیے تیار کر لیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی ہی آیاتم بینات، اس میں بڑی روشن نشانی ہے. کون کون سی نشانی ہے؟ ہر ہر حج کا ریچول ہی ایک روشن نشانی ہے. ہر چیز کے پیچھے ایک عجیب سی کہانی ہے. لوگ کس طریقے سے وہاں جاتے ہیں، زمزم کو دیکھنا. زمزم کیا نشانی نہیں ہے؟ پہاڑوں کے اندر، پتھروں کے اندر سے نکلا. آج بھی آپ دیکھیے کئی صدیاں گزر گئیں، پانی ختم نہیں ہوا، اس کے اندر کوئی جڑی بوٹی نہیں اگتی، کائی نہیں لگتی اس کے پانی کو. آپ اپنے گھروں میں لے کے آ جائیں، اس واٹر کو رکھ دیں کہ کئی سال پانی خراب نہیں ہوتا. ادروائز اگر آپ کسی واٹر میں پانی رکھیں، آپ ایک دو مہینے کے بعد کھولیں تو اندر لیس دیواروں پہ چپکتی ہے. زمزم میں یہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی تاہم رحمت سے یہ ایک نشانیاں ہیں نا. پھر آپ دیکھیے کہ ایک صحرا چاروں طرف कुछ भी तो नहीं है। अगर आपको कभी मौका मिले तो हज के बाद जरा आप अगर थोड़ा सा मक्का को घूमें और मक्का से बाहर जाएं, यकीन करें कि हरम के सिवा वहाँ कोई अट्रैक्शन नहीं है। इतनी बंजर, खुश्क, गर्मी, कोई आबादी नहीं, कोई फसलें नहीं। मैं सोचती हूँ कि अगर वाकई खाना काबा यहाँ ना होता तो शायद इस तरफ तो लोगों की कभी निगाहें भी ना जाती। लेकिन अल्लाह ताला कैसे चुनता है, एक ऐसी बंजर जगह से एक जगह चुनी और उसको आबाद कर दिया। मैं तो जब भी इस चीज को सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला, जिस तरह तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चुना था एक वीरान जगह को आबाद करने के लिए, तो हमें भी चुन ले। हम दुनिया के ऐसे खित्तों में बैठे हुए हैं कि जहाँ अभी इतने मुसलमान नहीं या वो गलबा नहीं, तो यानी अल्लाह तो हमसे भी वो काम करा ले कि बाद वाली जो नस्लें हैं उनके अंदर यानी इसके असरात रहे। हम नहीं जानते कि आज ये छोटी छोटी कोशिशें हैं लेकिन कल अल्लाह ताला इसके कितने बड़े नतायज लाए। तो फरमाया कि सबसे बड़ी एक निशानी क्या है, मकाम इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह, वो पत्थर जिसको लोग जाके देखते हैं कि कहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कदम रखे, अल्लाह ने उन कदमों की कितनी कदरदानी की कि उनको रहती दुनिया के लिए निशानी बना दिया, ये बता दिया कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में इखलास के साथ चलते हैं अल्लाह ताला उनके कदमों के निशानों को महफूज कर लेता है। कौन होगा इतना कदरदान। वकान अल्लाह शाकिरन अलीमा। हम अल्लाह के रास्ते में कदम निकालते हुए पता नहीं क्यों डरते हैं। अल्लाह तो फरमाता है कि जिन कदमों में मेरे रास्ते में धूल पड़ जाए, मट्टी पड़ जाए, मैं उन कदमों पे जहन्नम की आग हराम कर देता हूँ। मेरे खौफ से जो आंखें बह निकले मैं उन पे जहन्नम की आग हराम कर देता हूँ। कोई है इतनी कदर करने वाला। हम सुबह से शाम तक दुनिया वालों की नजरों में कदरें बनाते हैं। कोई मुझसे राजी हो जाए, किसी की नजरों में मैं जच जाऊं, किसी की नजरों में मैं पनप जाऊं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। लेकिन जो रब के रास्ते में निकलता है खड़े होने की जगह, कहते हैं कि ये वो पत्थर था जो जन्नत से लाया गया। अब उस वक्त में लिफ्ट और इस तरह की चीजें तो नहीं थी, तो जब वो इस पर खड़े होते अल्लाह के हुक्म से ही ऊपर उठने लगता, और जब नीचे उतरना होता तो भी अपनी जगह पे नीचे आ जाता। यानी आप देखिए कि अल्लाह ताला कैसे सबब पैदा करता है। जो अल्लाह का काम करना चाहे फिर ये नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला उसकी मदद ना करे। वलिल्लाहि मा फिस समावाति, सब कुछ वलर्स, जमीन का सब कुछ उसके, कैसे अल्लाह ताला मदद ना करेगा। फिर फरमाया वमन दखलहू कान आमीना, जो वहां दाखिल हो गया अमन में आ गया, हर तरह के अमन में। किस चीज का अमन? एक तो हम महसूस करते हैं कि जब वहां जाते हैं तो यहाँ जितना मर्जी इंसान मसरूफ हो वहां जाते सब भूल जाता है। यहाँ ऐसे सोचते हैं आखिरी वक्त तक लोग इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, ये करना वो करना, अच्छा मैं आपसे फोन पे रब्ता रखूंगी, अच्छा मैं ईमेल करूंगी, वहां जाके कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसे लगता है कि जहन खाली, अल्लाह ताला एक अजीब सी लौ लगाता है। फिर आप देखिए कि दंगा फसाद लड़ाई झगड़ों से पाक है, सियासत से पाक है। फिर सबसे बड़ा अमन वहां क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे बड़ा फितना जो आएगा वो दज्जाल का फितना होगा, लेकिन दज्जाल को मक्का और मदीना में दाखिल होने की इजाजत नहीं। इसके मक्का के दरवाजों पे फरिश्ते बैठे हुए हैं। फिर आप देखिए कि कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता वहां, आपको इस किस्म की गलत चीजें नहीं देखते जो इससे इंसान के ईमान की खराबी हो। तो फरमाया कि वो दाखिल हो गया, वो अमन वाला हो गया। वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैत, लोगों के जिम्मे है कि इस घर का हज करें। कौन? मन इस्तता इलैहि सबीला, यानी ये है हज की फर्जियत की आयत। यानी कोई पूछे कि हज कहाँ लिखा है कि फर्ज है, एक यहाँ है और आगे भी एक बात आती है इसी के साथ कि लोगों के जिम्मे ये फर्ज है कि वो हज करें। वमन कफरा, और जिसने कुफर किया। यहाँ देखिए कुफर किसको कहा गया, हज ना करने को। इन्नल्लाह गनीयुन अनिल आलमीन, तो अल्लाह ताला जहान वालों से बेनियाज है। आप देखिए कि यहाँ से एक चीज मालूम हुई कि हज जिस पे फर्ज होता है उसके लिए यानी हज करना फर्ज हो जाता है, और इसके साथ यानी जो जानबूझ के इसका इनकार कर देता है तो फिर वो ऐसा है जैसे इस्लाम से निकल गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस पे हज फर्ज हो और उसके बाद भी वो हज ना करे, ना उसको कभी उसका ख्याल आए, तो फिर अल्लाह को इस चीज की परवाह नहीं कि वो यहूदी बन के मरे या नसरानी। अब ये एक बात है कहने को, लेकिन शऊर से अगर इंसान सुने तो उसके अंदर एक अजीब किस्म की कैफियत पैदा होती है कि यहूदी और नसरानी बन के मरे। मैं बहुत सोचती थी कि इसकी वजह क्या है, लेकिन अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह भी समझ में आ गई। आप देखिए कि दो अमल दीन में बहुत बुनियादी अहमियत के हामिल हैं, एक नमाज और एक हज। तारिक नमाज को काफिर कहा गया, और यहाँ इस हदीस में आता है कि जो हज का इरादा या कसद ना करे तो वो यहूदी और नसरानी हुआ। आखिर क्यों? तो इसकी वजह ये है कि मुशरिकीन जो थे वो हज करते थे, मुशरिकीन मक्का हबैतुल्ला का हज करते थे, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाजों का इनकार था, उनके दीन में नहीं थी, तो इसलिए उनकी तरफ नमाज की निस्बत करके कहा कि जो नमाज ना पढ़े गोया कैसे जैसे कि वो मुशरिक नमाज नहीं पढ़ते। यहूद नसारा क्या करते थे कि नमाज पढ़ते थे लेकिन हज नहीं करते थे, तो अल्लाह ताला ने हज के ना करने को यहूद के साथ मुवासलत दे दी। तो इससे क्या पता चला कि इंसान जब भी कोई काम करता है तो अल्लाह ताला फिर उसके लिए उस मामले को यानी उस जैसा कर देता है। इसी तरह एक रिवायत में आता है कि बेनमाजी का हशर हामान और नमरूद और फिरौन यानी तीन चार नाम है उन बड़े बड़े ताबूतों के साथ होगा, क्योंकि जो अल्लाह के आगे नहीं झुकता तो फिर अल्लाह ताला को झुकाना आता है। तो लिहाजा ये बात कह के अल्लाह ताला ने हज को फर्ज कर दिया। यहाँ आप अगर टेक्स्ट को देखें तो मन कफरा का लफ्ज कह के हज के तारिक को जो हज का इनकार करे जानबूझ के तो वो फिर इस्लाम से उस हद तक बाहर निकल जाता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत है, मैं चाहूंगी कि आपके सामने चंद रिवायात रखूं, आप सिर्फ उसके रेफरेंस के साथ थोड़े से लफ्ज जरूर नोट करें ताकि जो भी बात हो उसका हमारे पास हवाला मौजूद हो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मन हज फलम यरफुज वलम यफसुक खरज मिन ज़ुनूबिही कयौमी वलदतुहु उम्मुहू, रवाहु बुखारी व मुस्लिम। जो शख्स हज करता है और ना इसमें इसने कोई गुनाह किया ना कोई शहवानी काम किया यानी सेक्स से रिलेटेड, वो अपने गुनाहों से ऐसे निकल जाता है जैसे पैदाइश के दिन इंसान था। सुभान अल्लाह, किसका दिल चाहता है कि वो अपने आप को गुनाहों से पाक ना करे। हर इंसान गुनाहों में लुथड़ा हुआ अपने आप को महसूस करता है कि जितनी जल्दी भी मेरी जान छूटे इन गुनाहों से छुड़ाऊं तो अल्लाह ताला इंसान को माफ करता है। आप देखिए कि जब इंसान दीन की तरफ आता है तौबा करता है तो गिल्ट आता है, पिछली जिंदगी के गुनाह दुख देते हैं ना, तकलीफें देते हैं, बाज दफा इंसान उसकी वजह से डिप्रेशन में चला जाता है कि इतना कुछ किया, तो अल्लाह ताला ने कहा जाओ हज कर लो, तुम्हारी फीलिंग्स ऐसी हो जाएंगी कि जैसे तुम आज पैदा हुए हो। इसी तरह एक रिवायत में आता है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ही रिवायत है कि लोगों ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लम अय्युल अमली अफ़दल, कौन सा अमल बेहतर है, तो आपने फरमाया ईमानुम बिल्लाही व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। फिर पूछा इसके बाद तो फरमाया अल जिहादु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। पूछा इसके बाद तो आपने फरमाया हज मबरूर, हज मबरूर, ये भी बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। मबरूर क्यों कहते हैं? बिर से, नेकियों से भरा हुआ हज, ये नहीं कि शॉपिंग से भरा हुआ हज और सैरों तफरी से भरा हुआ हज और होटलों के लाउंजेस में घूमने फिरने का नाम, यानी वो हज जिसके दौरान इंसान कोई गुनाह ना करे। सुभान अल्लाह, और क्या मिलता है हज करने से? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये भी रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल उम्रतु इलल उम्रति कफ्फारतुल लिमा बैनहुमा, एक उम्रा दूसरे उम्रे के दरमियान के गुनाहों का कफारा होता है। आप सोचें आपने कब आखिरी उम्रा किया था, और अगर उसके बाद से आप दोबारा अल्लाह ताला आपको तौफीक देता है तो उस दौरान के बीच के गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देता है। और वल हज्जुल मबरूरु लैस लहु जज़ाउ इल्लल जन्ना, और हज मबरूर इसकी जजा तो जन्नत के सिवा कुछ और हो ही नहीं सकती। इतनी बड़ी नेकी का काम कैसे हो गया? इसलिए कि आप देखेंगे कि हज में सारी ही इबादात जमा हो जाती हैं, इसमें नमाज भी आती है, इसमें कुर्बानी भी है, इसमें जिस्मानी मशक्क़त भी है, इसमें माल भी लगता है, और इस तरीके के मामलात जो हैं वो इंसान के सामने आते हैं। अल्लाह ताला इंसान को रग़बत दिलाता है कि देखो अगर तुम हज कर लेते हो तो तुमने एक बहुत बड़ा नेकियों का पैकेज ले लिया। हम तो कहते हैं कि हम हज पैकेज लेके आए, लेकिन वो नेकियों का पैकेज होता है। इब्ने शमासा से रिवायत है कि हम अमर बिन अल आस के पास गए, ان پر موت کا عالم تھا، یعنی یہ نزا کی حالت میں تھے، صحابی رسول تھے، بہت روئے اور فرمانے لگے، جب اللہ نے مجھے اسلام نصیب کیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جب یعنی مسلمان ہوئے تھے، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول اپنا دایاں ہاتھ آگے لائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں. انہوں نے اپنا ہاتھ مبارک پھیلایا لیکن میں نے اپنا ہاتھ روک لیا. فرمانے لگے، عمر تمہیں کیا ہوا؟ یعنی اس سے قریب تھا کہ بیعت کر کے مسلمان ہو جائیں لیکن جھجک گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، یعنی مسلمان ہونے سے پہلے میری ایک شرط ہے. آپ نے فرمایا، آپ کون سی شرط لگانا چاہتے ہو؟ تو عرض کیا، میں یہ شرط لگانا چاہتا ہوں کہ میں بخشا جاؤں، یعنی اس نیت سے مسلمان ہوں گا کہ میں بخشا جاؤں. تو اس پہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اور ہجرت بھی پچھلے تمام گناہوں کو ختم کرتی ہے، اور حج بھی تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. یہ صحیح مسلم کی بھی روایت ہے اور ابن خزیمہ کی بھی ہے. اس سے کیا پتہ چلا کہ آپ دیکھیں کہ اب ہم میں سے کسی کو موقع تو نہیں ملا نا کنورٹ ہونے کا. مسلمان ہوتا ہے کوئی تو ہم رشک سے کہتے ہیں کہ دیکھو اس کے آج سارے گناہ معاف ہو گئے، لیکن حج کا تو موقع مل جاتا ہے نا. تو اس شعور کے ساتھ حج کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہ معاف کرے. پتہ کیا ہوتا ہے، میں اس چیز کو کیسے محسوس کرتی ہوں کہ جس طرح آپ دیکھیے کہ گھر تھوڑا سا گندا ہوتا ہے نا تو صاف ہو جاتا ہے. شاید میری عادت ہے یا آپ کی بھی ایسی ہوگی، لیکن میں نے عموماً دیکھا ہے تھوڑی سی گندگی ہوتی ہے نا، آپ ساتھ ساتھ صاف کرتے رہتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کام ہے آپ صاف کرتے رہتے ہیں. لیکن جب ایک وقت آتا ہے کہ تھوڑی سستی ہو یا کسی وقت بہت ہی گند پڑ جائے، کوئی ایکسٹرا آرڈنری کچھ ایسا دعوت ہو گئی کچھ ہوا، کہ آپ کی ہمت ٹوٹنے لگتی ہے، کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ صفائی کرنا میں یہ کر نہیں پاتی، یہ میں کر نہیں سکوں گی. اور آپ اس ڈپریشن میں پھر اس کی ہمت ہی نہیں کرتے کہ نہیں یہ مجھ سے ہوگا نہیں، میں شروع نہیں کرتی. پھر اس کے لیے کیا ضرورت ہوتی ہے کہ انسان کو واقعی یا تو کوئی دوسرا اس کی مدد کرے، یا پھر ایک ایسا انسینٹو مل جائے کہ آپ کو کرنا ہی ہے اور اس وقت سے پہلے آپ کو کرنا ہے، ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو وہ کام ہو جاتا ہے. اسی طرح مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا، تھوڑے تھوڑے گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا رہتا ہے، کام چلتا رہتا ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بڑا گناہ ہو جاتا ہے انسان سے. ہر انسان سوچے اپنی زندگی میں کوئی بوجھ ہے دل پہ، کوئی تکلیف، کوئی ایسی چیز ہے، تو آپ سوچیں کہ کیا واقعی میں نے کوئی بڑا گناہ تو نہیں کیا ہوا؟ میں نے کسی کا دل توڑ کے تو نہیں میں جی رہا؟ شاید میں نے کسی پہ ظلم تو نہیں کیا ہوا؟ کہیں میں نے اللہ تعالیٰ کی یا اس کے دین کی، یعنی اللہ کے رسول کی کوئی نافرمانی تو نہیں کی؟ آپ یقیناً فائنڈ آؤٹ کر لیں گے. اب جب آپ اس کو محسوس کرتے ہیں نا کہ آپ کے اوپر اتنا گلٹ ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ کروں، اچھا کام، کچھ اس سے اپنے آپ کو ایکسپریس کروں کہ جس سے یعنی میرے ساتھ معاملہ جو ہے اس چیز سے صاف ہو جائے. تو یہ جو بڑے بڑے موقع ہوتے ہیں نا، حج کرنا یا عمرہ کرنا، یہ بنیادی طور پہ انسان کی آپ دیکھتے ہیں نا کہ پوری ایفرٹ لگتی ہے اس میں. یہ ایسا نہیں کہ بس بس آپ نے کر لیا اور ہو گیا. ایفرٹ جب لگتی ہے تو پھر انسان کا شعور جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر کسی کو یہ محسوس ہوتا ہے نا اپنے بارے میں یا کسی دوسرے کے بارے میں کہ وہ گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے یا گزار چکا ہے، تو پھر دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہی کوئی ایسا موقع اس کی زندگی میں لائیں جس کی وجہ سے وہ پھر اس گلٹ سے نکلے. پھر ایک دفعہ جب گھر کو صاف کر دیتا ہے نا، تو پھر آپ بڑے کانشیس ہو جاتے ہیں، اب نہیں کرنا. بچوں کی ماؤں شامت لے آتی ہیں، خبردار آج ہی صفائی کرائی، ابھی آج ہی $50 دیے. یعنی وہ گھر والوں کے لیے ایک قسم کی مشکل بن جاتی ہے جو گھر صاف ہوتا ہے، لیکن یہ کہ پھر صاف رہتا ہے بندہ. صاف کپڑے آپ پہنتے ہیں دھو کے نہا کے، تو آپ کو ذرا سی بھی چیز گرے تو آپ کو احساس ہوتا ہے ارے کپڑے ابھی تو پہنے تھے. لیکن جب گندے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اچھا چلو آپ کپڑے گندے ہیں، یہ بھی صفائی کر لوں، اچھا یہ بھی کر لوں، اچھا پسینہ آ گیا تو اب یہ بھی کر لوں گا. تو بالکل اسی طرح سے یہ موقع جو ہوتے ہیں، یہ انسان کی زندگی میں بہت ہی بڑی خیر لے کے آتے ہیں، اگر اس کو کیا جائے کس طریقے سے کہ واقعی اس سے بالکل فائدہ لیا جائے. اسی طرح ایک اور روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی ہے، اور مجھے ان پہ رشک آ رہا ہے کہ انہوں نے علم کے لیے 6-7 سال لگائے صرف، اور اتنی حدیثیں جمع کر گئے. اور اب حج کی حدیثیں سن کے اگر کسی کو ہدایت مل جاتی ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ وہ سارا ان کے حق میں صدقہ جاری ہے. اور یہ جو بات میں نے کہی کہ 6-7 سال لگائے، تو آپ کو معلوم ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں غزوہ خیبر کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دفعہ ملے تھے مدینہ میں، اور خیبر ہوئی تھی تقریباً سن 7 ہجری میں. تو 8, 9, 10 تین سال رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور سب سے زیادہ حدیثیں ان کے نام سے، اس کی وجہ کہ ڈیووٹ ہو گئے تھے، جم کے بیٹھ گئے، شادی نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ ان گھرداریوں کے چکر میں میرا علم چھٹے گا. اصحاب صفا میں سے تھے اور چبوترے میں رہتے، بھوک کی وجہ سے رہتے. ایک لمبی ان کی کہانی ہے، کبھی سنائیں گے آپ کو ان کی سیرت بھی پوری، بعد میں کیا ہوا ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے. لیکن واقعی کچھ لوگ جو اپنے آپ کو علم کے لیے ڈیووٹ کرتے ہیں نا، یہ آنے والی نسلوں کے محسن ہوتے ہیں. اگر آج آپ اور کچھ اور لوگ جو علم کے لیے اپنے آپ کو جمع رہے ہیں نا، تو آپ یقین کریں کہ آپ آنے والی نسلوں کے لیے محسن ہیں. وہ لوگ، وہ نسلیں جب آ کے وہ لوگ دعائیں کریں گے نا، تو وہ ساری آپ کو پہنچے گی. کیونکہ جب کسی بھی چیز کا فساد کا دور شروع ہوتا ہے، تو اس میں تھوڑے لوگ بھی جو کام کر لیتے ہیں، وہ پھر بہت بڑے بڑے لوگوں کے اوپر اس کا فائدہ جاتا ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الاعمال عند اللہ تعالی ایمان لا شک فیہ وغزو لا غلول فیہ وحج مبرور. ابن حبان کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل عمل ایسا ایمان ہے جس میں کوئی شک نہ ہو. سوچیں ذرا اپنے آپ کو فوراً، میرے ایمان میں کوئی شک تو نہیں، مجھے اللہ کے دین کے کسی حکم پہ کسی معاملے میں کوئی شک تو نہیں. اور ایسا جہاد جس میں غنیمت کے مال سے خیانت نہ کی ہو، یعنی خیانت نہ ہو، ایسا نہ کیا جائے. اور ایسا حج جس میں کوئی گناہ نہ کیا ہو. سبحان اللہ، یعنی حج کا اتنا اجر ہے کہ جس سے انسان کو فائدہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث ایسی ہیں کہ جس میں حج کو اور جہاد کو جمع کیا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خواتین آئیں اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی جہاد کی اجازت دیجیے. مر جاتے ہیں، مجاہد بنتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں تو درجے پائیں گے، ہم عورتیں کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم عورتوں کا جہاد حج ہے، تم حج کر لو تو تمہارے لیے بہترین جہاد ہے. کیوں؟ کہ اس میں بھی وہ ساری کوشش اور وہ محنت جو ہے انسان کی لگ جاتی ہے. پھر اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک روایت پیش کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کام سب سے افضل ہے، تو آپ نے پھر وہی فرمایا ایمان باللہ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے بعد باقی چیزیں شروع ہوتی ہیں. ہر حدیث میں ایمان کی بات آ رہی ہے، اللہ اکیلے پر ایمان لانا، پھر حج مبرور، اور باقی سب اعمال کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے. یعنی مراد کیا ہے کہ باقی عملوں کا اور حج کے عمل کا کیا تقابل، یہ تو آپس میں اتنے دور ہیں جیسے مشرق سے مغرب دور ہے. یعنی اتنا افضل عمل ہے، اس سے کتنا کچھ ملتا ہے. ایک اور روایت جس سے آپ کو حج کی مزید انشاءاللہ رغبت آئے گی، ابن مسعود روایت کرتے ہیں اور ترمذی کی یہ روایت ہے، فرمایا حج اور عمرہ لگاتار کرو، یعنی ایک کرو پھر کچھ عرصہ گزرے تو پھر دوسرا کرو، یہ دونوں فقر و فاقہ اور گناہوں کو ایسے ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی سونے اور چاندی کے میل کو ختم کر دیتی ہے. مبرور حج کا صلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی جب آپ سونے کو پکاتے ہیں نا، جب سنار، تو اس میں جتنا کھوٹ ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، اوپر آ جاتا ہے میل، اور پیور گولڈ جو ہوتا ہے وہ تہ میں چلا جاتا ہے. تو حج جو ہے یہ انسان کے ساتھ بالکل ایسا ہی معاملہ لاتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہونے لگتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ آج ہمارے یہاں کتنا یہ چیز بری محسوس کی جاتی ہے کچھ لوگوں کے لیے، یہ تو جی ہر سال حج پہ چلے جاتے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے اب دوسروں کو موقع دیں، یا یہ عمرے کی کیا ضرورت ہے. خاص طور پہ جب سے لوگ بہت انٹلیکچوئل قسم کے ہوئے، وہ کہتے ہیں اچھا اسی پیسے سے غریبوں کی خدمت کر دو، اسی سے شادیاں کر دو، ہاسپٹل بنا دو. یہ بات درست نہیں ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے گھر پہ آنے کی دعوت دے، یعنی جتنی بھی دفعہ جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، اس سے ایک تو فخر و فاقہ دور ہوتا ہے. اب دیکھیے عموماً حج کیوں نہیں کیا جاتا، مال نہیں ہے، ابھی اس پیسوں سے بچوں کی شادی کر لیں، اچھا بچوں کے کالج کے پیسے دینے ہیں، دس اینڈ دیٹ. نہیں، اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ جب انسان حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ واقعی اس کے لیے سب کچھ آسان کرتا ہے. آپ کہیں گے کہ بعض دفعہ ایسا تو نہیں دیکھا ہم نے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حج اللہ کے لیے نہیں رہتا، نمود و نمائش کے لیے، دوسروں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے اور بڑے حاجی نمازی بننے کے لیے ہے، تو وہ ٹھیک نہیں. ایک دفعہ حج کرتے ہیں تو حاجی صاحب بن جاتے ہیں، پھر دو دفعہ حج ہوتا ہے تو وہ الحاج بن جاتے ہیں. یعنی میں سوچتی ہوں کہ لوگ حج کرنے والوں کو تو حاجی کہتے ہیں، تو پھر باقی نیکیاں کرنے والوں کو کیوں نہیں کہتے کچھ، نمازی، रोजू या कुछ और ऐसे काम क्यों नहीं करते, इसलिए कि हज तो अल्लाह के लिए। फिर इसी तरह आप देखिए कि बाज दफा ऐसा होता है कि लोग हज पे जाने वालों को तोहफे देते हैं, तो मैं पूछती हूँ नमाज पढ़ने पे क्यों नहीं दिए अपने तोहफे, रोजे रखने पे क्यों नहीं दिए। यानी बाज चीजें सिर्फ हम इसलिए करते रहते हैं कि लोग कर रहे हैं तो हमें भी करने हैं, लेकिन इंसान को इस चीज के लिए बहरहाल तैयार रहना चाहिए कि इंसान एक दूसरे के साथ बेहतर करे। अब सवाल पैदा होता है कि हज को मजीद बेहतर कैसे करें, यानी हज तो करने जा रहे हैं, दिल में ख्वाहिश भी है, अल्लाह ताला ने जन्नत भी उसके बदले में दी, लेकिन हज की नेकियां क्या हैं? तो उसके बारे में नबी सल्लम से सवाल किया गया था कि हज की नेकियों से क्या मुराद है, कैसे नेकियां की जाएं। तो आपने फरमाया इतआमुत्ताम वतीबुल कलाम, तबरानी की और अहमद की रिवायत है मुस्लिम की, खाना खिलाना और खुश गुफ्तार होना। अब आप देखिए हज के दौरान कितने मौके मिलते हैं कि दूसरों को खाना खिला दे, हर बंदा वहां फकीर लगता है, भूखे प्यासे, कहीं गर्मी कहीं सर्दी, खाना है तो मिल नहीं रहा, पहुंच रहा था, जो लोग नहीं गए वो जाएंगे जब तो देख लेंगे, सब कुछ होने के बावजूद कुछ वक्त ऐसे आते हैं कि खाना नहीं होता, पास कफील जो है उन्होंने अरेंज भी किया होता है लेकिन लेने जाने में मुश्किल हो रही होती है, कभी खाना मिलता है तो आपकी पसंद का नहीं होता। तो अगर ऐसे मौके में अगर इंसान पहले से तैयारी रखे और कुछ लोगों को अपने खाने में शामिल करे तो कितनी बड़ी नेकी है। फिर इसी तरह आप देखिए कि ऐसे मौके में सबसे जो मैंने देखी है मुश्किल चीज वो क्या होती है, अपने ऊपर काबू पाना। हर बंदा चिड़चिड़ा हो रहा होता है, गुस्से में, और एक गर्मी होती है, एक थकन होती है, भूख होती है। मैंने देखा है वो शोहर बीवी जो कभी नहीं लड़ते वो भी वहां झगड़ते देखे गए। एयरपोर्ट पे इससे खूबसूरत मनाजर होते हैं, वो बीवियों की सारी शॉपिंग रियाल रियाल की शोहर निकाल के रखे होते हैं, ये भी निकालो, ये पकड़ो, ये कहाँ से लिया, वो बेचारी ये मेरे पोते का है, ये मेरे नवासे का है, और इस तरह की लड़ाइयां जो है ना वो बहुत देखी गई है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज को अच्छा करना क्या है, कि अपने आप को अच्छा रखें। जो भी साथी हज पे जा रहे हैं अगर यहाँ से नियत करके जाएं कि मैंने बहुत अपने ऊपर काबू पाना है, खुश गुफ्तार, तीबुल कलाम, ये दो लफ्ज याद कर लें, तीबुल कलाम, यानी मैंने अपना कलाम खराब नहीं करना। शोहर अगर किसी चीज से मना करता है तो उस पे भी आगे से बहस नहीं करनी और दूसरी तरफ भी नहीं जाना इंशाअल्लाह ताला। एक और बड़ी प्यारी रिवायत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा यरफऊ इबिलुल हाजी रिजलन, जब हाजी का ऊंट, जरा सोचिए बाप के ऊंट के आज के जहाज, जब हाजी का ऊंट पाँव उठाता है या रखता है, यानी स्टेप लेता है और उठाता है रखता है, अल्लाह ताला इसकी एक नेकी लिख देता है, एक गुना मिटा देता है और एक दर्जा बुलंद कर देता है। यदि जू ही वो घर से निकलता है, आज अगर सफर करते हैं हज पे, तो जू ही आप अपने मुल्क से आपका यानी जहाज उठता है तो आपकी नेकियां शुरू हो जाती हैं, और जब तक वो वहां जाके लैंड नहीं कर देता वहां तक आपके लिए यानी अजर ही अजर है। जरा सोचिए कि कितना ही बड़ा अजर अल्लाह ताला की तरफ से नहीं होगा कि जो अल्लाह ताला बंदे को देते हैं। फिर क्यों ना इंसान तमन्ना करे कि अल्लाह ताला मुझे मौका दे और मैं जाऊं और मैं करूं। आगे आप देखेंगे कि जिस हज में खर्च ज्यादा होता है उसका अजर भी ज्यादा है, जितनी मेहनत लगती है उतना भी अजर ज्यादा होता है। एक और रिवायत हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है, बहकी की है, जो शख्स बैतुल्ला की नियत करके ऊंट पर सवार होकर आता है, ऊंट का एक कदम उठाने और रखने के एवज अल्लाह ताला इसके लिए एक नेकी लिख देता है, एक गुना खत्म करता है, एक दर्जा बुलंद कर देता है। जब वो बैतुल्ला में पहुंच जाता है और बैतुल्ला का और सफा मरवा का तवाफ करता है, फिर बाल मुंडवाता या कटवाता है, तो वो अपने गुनाहों से ऐसे निकल जाता है जैसे वो पैदाइश के दिन था, और गोया के वो दोबारा जिंदगी का आगाज कर रहा है। कितनी प्यारी बात है, यानी अजर भी मिल गया, गुनाह भी दूर हो गए। इसी तरह की रिवायत की और बहुत सारी रिवायतें हैं। एक रिवायत अबू मूसा अल अशरी से है कि हाजी 400 घरों की सिफारिश करेगा, या आपने फरमाया कि अपने खानदान के 400 अफराद की सिफारिश करेगा और अपने गुनाहों से ऐसे निकल जाता है जैसे पैदाइश के दिन। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं रजी अल्लाह तआला को कि हज करने वाले को बख्श दिया जाता है, जरा गौर से सुनिएगा ये हदीस, हज करने वाले को बख्श दिया जाता है और जिसके लिए वो बख्शिश की दुआ करता है उसे भी बख्श दिया जाता है। یغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. اس لیے تمام حج پہ جانے والے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ ہماری بخشش کی دعا کریں. کیا پتہ اللہ تعالیٰ کس کی دعا سے کیا ہو جائے. اور عموماً دیکھ کے جو لوگ حج پہ جاتے ہیں ان کے پاس بڑی لمبی لسٹیں ہوتی ہیں لوگوں کی دعاؤں کی. اور اب تو میں نے اس سال دیکھا کہ لوگ ڈائری بنا کے رکھتے ہیں. یعنی ایک بہن تھی ہماری پچھلے ویک جا رہی تھی تو ملی تو پھر فوراً ڈائری میرے آگے کر دی. تو میں نے کہا کیا, میں نے کہا پتہ نہیں کیا لکھا رہی ہیں. کہنے لگی اصل میں میں نے یہاں اپنے ہر ملنے والے کے لیے یہ ڈائری بنائی ہے تو آپ کے نام پہ یہ صفحہ, آپ اس میں جو لکھنا چاہتی ہیں لکھ دیں تو میں وہاں جا کے آپ کے لیے دعا کروں گی. تو بہرحال میں نے تو لکھ دی جو مجھے کرانی تھی. لیکن یہ ہے کہ واقعی سب سے بہترین دعا ہے کہ اللہ معاف کر دے. دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمارے اس مشن کو کامیاب کرے کہ ہم اس اللہ کے کلام کو ہر دل اور ہر ہاتھ میں پہنچا دیں, اور آخرت میں بخشش. اس سے زیادہ اور کسی انسان کو چاہیے بھی تو کیا چاہیے. ایک اور بڑی پیاری روایت ہے حضرت ابو ہریرہ ہی سے, نسائی اور ابن ماجہ میں ہے, کہ الحجاج والعمار وفد اللہ, حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. دیوف الرحمان کا لفظ کئی جگہ وہاں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ اللہ کے مہمان. اگر وہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے, اگر وہ بخشش طلب کریں تو انہیں بخش دیا جاتا ہے. آپ بھی دیکھیں کہ ہم جیسے بھی لوگ مہمان آتا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کی خاطر خواہ عزت کریں. کچھ اپنی حیثیت سے زیادہ انسان کرنا چاہتا ہے, جو خود کھاتا ہے اسے اچھا کھلانا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اتنا کچھ رکھتے ہیں, پھر وہ کیوں نہیں ہمارے ساتھ وہاں ایسا معاملہ کریں گے. تو آپ جو حج پہ جا رہے ہیں آپ لوگ وہاں جا کے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں تیرے گھر میں مہمان ہوں, تو میری قدر کر. تو نے خود ہی قرآن میں کہا ہے سورۃ نساء میں کہ مہمان کا بھی ایک حق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ میں ہوں تو بڑی خراب, کچھ لائی نہیں تیرے لیے, کچھ بھی تو نہیں ہے میرے پاس, لیکن یہ ہے کہ تو میرے لیے آسانیاں کر دے. آپ دیکھیں کہ جس کو رب سے باتیں کرنا آ گیا نا, جسے آپ اپنی ماؤں سے لاڈ کرتے ہیں نا, اس کے لیے بہت پروٹوکول کی بھی کبھی ضرورت نہیں ہوتی. بچہ ماں سے کبھی ضد کرتا ہے لاڈ کرتا ہے تو ماں کو برا تو نہیں لگتا, اور یہ تو نہیں کہتی تم نے جی کیوں نہیں ساتھ کہا, آپ کیوں نہیں کہا, بس وہ پیار سے ممی. تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سے جب انسان واقعی لاڈ والا انداز کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے پیار آتا ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے, وہی حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ جب ایک بندہ ہے صحرا میں ہے اور اس کا اونٹ گم گیا, سارا اس کا کھانا پینا توشہ اس کے اوپر تھا, اب جب وہ اٹھتا ہے تو اونٹ اس کا غائب ہے. ایک دم اس کو خوف لاحق ہوتا ہے کہ میرا تو سب چلا گیا, اب میرے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں ہے, میں کیا کروں گا. اور ڈھونڈتا ڈھونڈتا تھکتا تھکتا اور پھر آنکھ لگ جاتی ہے, سو جاتا ہے. دوبارہ جب اٹھتا ہے تو اپنے اونٹ کو سامنے دیکھتا ہے, اپنے ساری چیزوں کے ساتھ اونٹ دوبارہ واپس آ گیا. اور صحرا میں کھوئے ہوئے اونٹ کا ملنا ایسا ہی ہے جیسے زندگی مل گئی دوبارہ. تو ایک دم اتنا خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے رب تو اے رب تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں, خوشی سے کہہ دیتا یہ بات. تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اس اونٹ والے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب اس کا کوئی بندہ گناہوں کو چھوڑ کے نیکیوں پہ آتا ہے, توبہ کرتا ہے. میں سوچتی ہوں ہم گناہوں سے توبہ نہ کر کے اللہ تعالیٰ کو خوشیاں دینے سے روکے ہوئے نا, اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوگی کہ یہ میرا پھٹکا ہوا بندہ واپس آ گیا. ماں کے بچے ہوں تین چار, اس میں ایک طرح بہکا ہوا ہو, گھر چھوڑ جائے پریشان کرے, ماں کو سب سے زیادہ غم ہی اس کا لگ جاتا ہے. لیکن ایک دن جب وہ بچہ دروازے پہ آ کے ماں کے قدموں میں سر رکھ دیتا ہے تو ماں کو لگتا ہے کہ مجھے دنیا مل گئی. اس کو ساری خوشیوں سے بڑی خوشی یہ لگتی کہ میرا بیٹا پلٹ آیا. تو ماں سے سوچئے 70 گنا زیادہ اللہ کو پیار ہے. اگر ہم اپنے گناہوں کو واقعی بخشوانے کی نیت سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور دے گا, اور اگر نہیں تو پھر ٹھیک ہے, ہر انسان اپنے حصے کا لے کے آتا ہے. کچھ مہمان ہیں جو آپ کے گھر میں آتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ ان کی کیا خاطر نہ کر دیں, کہاں سے نکال کے دیں کہ بس ان کو آج خوش کر دیں. اندر سے نکال نکال کے آپ چیزیں ان کو دیتے ہیں, اور کچھ ہوتے ہیں آپ ان کو رسمن دیتے ہیں. بس ٹھیک ہے, وقت پورا ہوتا ہے, ہر بندہ اپنا مقام الگ بناتا ہے. تو لہٰذا جتنی ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے تڑپ ہوگی, محبت ہوگی, اتنی ہی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملہ اچھا کریں گے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے بلانے پر آتے ہیں, اور جو اس سے مانگتے ہیں انہیں عطا کر دیا جاتا ہے. حضرت سہل بن سعد سے ایک روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما راح مسلم فی سبیل اللہ مجاہدا, جب کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجاہد بن کر جاتا ہے یا احرام باندھ کر لبئی کہتے ہوئے حاجی بن کر جاتا ہے، سورج اس کے گناہوں کو لے کر ڈوبتا ہے اور وہ خود گناہوں سے نکل جاتا ہے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس سے پہلے کہ سورج ڈوبے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ انسان گناہوں سے نکل جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر دے۔ ایک اور بڑی خوبصورت روایت ہے ابن عمر ہی سے رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انصار میں سے ایک آدمی داخل ہوا۔ دیکھیے صحابہ کرام کی دیانت کے نام بھی لکھتے ہیں کہ کہاں کا تھا، انصاری تھا یا مہاجر تھا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے چند سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر ثقیف قبیلے کا ایک آدمی آیا اور اس نے بھی عرض کیا، میں آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصاری تجھ پر سبقت لے گیا، یعنی جو پہلے آ کے بیٹھ گیا اب اس کی باری ہے۔ انصاری نے کہا، یہ مسافر ہے اور مسافر کا حق ہوتا ہے آپ اسے پہلے بتا دیں، یعنی یہ تو کبھی کبھار آنے والا ہے، آپ اس کو موقع دے دیں۔ آپ سقفی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، اگر تم چاہو تو جو پوچھنے آئے ہو وہ میں تمہیں بتائے دیتا ہوں، پھر تم پوچھو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے بہت سارے سوال کیے، ایک سوال حج کے بارے میں بھی تھا اور حج کے بارے میں تفصیل سے اس نے مزید سوال کیے، تو آپ نے فرمایا، تم مجھ سے حاجی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو کہ جب وہ گھر سے جاتا ہے تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے، جب وہ میدان عرفات میں قیام کرتا ہے تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے۔ یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے سوال پوچھے تھے۔ عموماً شوق ہوتا ہے نا لوگوں کو، جب وہاں جائیں گے تو کوئی بھی عمل کریں گے تو ثواب کیا ہوگا، کتنا ہوگا۔ جب وہ جمرات کو کنکریاں مارتا ہے تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے، جب وہ سر منڈواتا ہے تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے، جب وہ بیت اللہ کا آخری طواف کرتا ہے تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ذات کی قسم جس نے آپ کو دین حق دیکھ کر بھیجا ہے، جو میرے دل میں تھا آپ اس سے ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ہٹے۔ یعنی کہ ہاں واقعی میں ان مختلف کاموں کا اجر جو ہے وہ سننا چاہتا ہوں۔ تو اس کے جواب میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ بھی سنیے، فرمایا، جب حاجی اپنے گھر سے جاتا ہے تو اس کی سواری کے اٹھنے والے ہر قدم کے بدلے اسے ایک نیکی ملتی ہے، اس کا ایک گناہ ختم ہوتا ہے۔ جب وہ میدان عرفات میں قیام کرتا ہے، اللہ عز و جل آسمان دنیا پر نازل ہو جاتا ہے اور فرماتا ہے، میرے بندوں کو دیکھو، وہ شکستہ حال اور غبار آلود ہیں، یعنی ان کا حالت خراب ہو رہی ہے اور مٹی پڑی ہوئی اوپر۔ گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کے تمام گناہ معاف کر دیے، خواہ وہ بارش کے قطروں اور ٹیلے کے ذروں کے برابر بھی ہوں۔ جب وہ جمرات کو کنکریاں لگاتا ہے، نا معلوم اسے کتنا ثواب ملتا ہے، اس کے ثواب کا مرنے کے بعد قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا۔ اور جب وہ بیت اللہ کا آخری طواف کر لیتا ہے، یعنی طواف ودا، تو ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ پیدائش کے دن تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اب دیکھیے کہ ایک ایک عمل انسان کو پاک کرتا ہے، اور یہ ساری روایت جو ہے عمل کے لیے، ترغیب دلانے کے لیے، ہر عمل جو بندے کو رب کے قریب کر دے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کا قرب کتنی بڑی چیز ہے۔ کسی کو دنیا میں اس چیز کا احساس ہو جائے کہ رب اس سے راضی ہے۔ آج ہم صحابہ کرام کے بارے میں سنتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی تھے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اگر آج ہم لوگوں میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت دے دے کہ دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، تو اور کیا چاہیے۔ حج انسان کو پاک کرتا ہے، اس کے دل کو پاک کرتا ہے، اس کے اعمال کو پاک کرتا ہے، اس کے گناہوں کو دھوتا ہے، اندر سے چمکا دیتا ہے۔ ایسے ایسے مرحلے آتے ہیں اس موقع پہ کہ جب واقعی انسان اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ مجھے واقعی اب حج کر لینا چاہیے، اور جب انسان چمک جاتا ہے نا، تو پھر اس مقام پہ آ جاتا ہے کہ رب سے بات کر سکتا ہے۔ پھر اللہ کے اور بندے کے حجاب جو ہیں وہ آپس میں بیچ میں سے اترنے لگتے ہیں۔ بڑی محبت سے اپنے لیے دعا کیجیے، ساتھ تلاوت سنتے ہیں اور اپنے لیے دعا کریں کہ اتنی روایات سننے کے بعد واقعی اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں حج کا شوق بڑھا دے۔ اگر ابھی تک ضرورت محسوس نہیں کی تو اس کی ضرورت لگ جائے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ کچھ اور باتیں۔
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جو حج پہ جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ, اور جو ابھی تک نہیں گئے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلائے اور واقعی ایسا حج کروائے کہ جو نیکیوں سے بھرا ہوا. اب ہم تھوڑا سا دیکھیں گے مناسک کے حج کے بارے میں, کیونکہ بعض دفعہ انسان کو نہیں خبر ہوتی اور وہ وہاں جا کے اس طرح سے نیکیاں نہیں کر پاتا جو ہونی چاہیے. تو ایک ہلکا سا ریویو ہے اس چیز کا کہ کس چیز سے حج میں انسان کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں, وہاں جا کے کیا کرنا ہے. اگر دیکھا جائے تو حج ہے کیا, اللہ کے گھر جانے کا ارادہ کرنا, اس کی زیارت کا ارادہ کرنا, اپنے دل میں شوق پیدا کرنا ہے پہلی بات. کسی بھی جگہ جاتے ہیں کسی کے گھر بن کے مہمان, تو میرا خیال ہے کہ پہلے ہی تصور میں ہم سوچ سوچ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے گھر جائیں گے, وہ ہمیں دیکھ کے خوش ہوں گے اور ان کے ساتھ یعنی میرا معاملہ ایسا ہوگا. تو بالکل جو بھی لوگ حج پہ جانا چاہتے ہیں ان کو اپنے دل میں یہی جذبات پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ کے گھر جا رہی ہوں. دیکھیے دنیا ساری اللہ کی ہے, لیکن اس گھر کو تو اللہ نے عزت دے دی نا, اضافت برائے تشریف, شرف دے دیا بیت اللہ کہہ کے, ورنہ تو ساری دنیا اس کی ہے, ساری مسجد اللہ کے گھر ہے. لیکن ایک ہمیں بھی شوق دلایا کہ دیکھو اب اگر واقعی تم اس کے پاس جانا چاہتے ہو اپنے گناہوں کو دھونے, ندامت کے احساس کو کم کرنے کے لیے, تو پھر ایسے طریقے سے جانا کہ جس طریقے سے اس کو پسند ہو. لہذا جو بھی حج کرے کس حج سے زیادہ ثواب ملتا ہے, اس کے بارے میں ایک روایت ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے لیے خرچ کرنے کا ثواب فی سبیل اللہ خرچ کرنے سے 700 گنا زیادہ ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کچھ کرتے ہیں لیکن حج پہ کریں گے تو اس سے 700 گنا زیادہ اجر ہے. یہ مستد احمد, بیہقی اور طبرانی کی روایت ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا النفقت فی الحج, حج کے لیے ایک درہم خرچ کرنے کا ثواب فی سبیل اللہ 700 درہم خرچ کرنے کے برابر ہے. سبحان اللہ, یہ بھی طبرانی کی روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عمرے کے متعلق فرمایا ان لکی من الاجر علی قدر نصبکی و نفقتکی, حاکم کی روایت ہے, تجھے تیری تھکن اور خرچ کے مطابق ثواب ملے گا. ان روایت کو سن کے ہم نے جو سیکھا وہ یہ ہے, پہلی چیز کہ ہمیں اگر حج کے اوپر کچھ خرچ ہو جاتا ہے تو بار بار اس کا تذکرہ کر کے اپنا اجر کم نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے آپ کے پاس کم ہے, آپ آج کے دور میں عموماً دیکھیں کہ حج کے لیے پیکیجز چوز کیے جاتے ہیں, سب سے ہلکا پیکیج لے لیں کوئی حرج نہیں. کیوں آپ لگژریس ہوٹلز کو پسند کرتے ہیں, کیوں 4 اور 5 سٹار ہوٹلز کو, وہاں جا کے بھی یقین کریں کہ پھر نکلنے کو دل ہی نہیں کرے گا. میں نے تو جب بھی کبھی اچھی رہائش اور اس طرح کی بات کی تو میرے میاں کہتے ہیں کہ پھر اس سے وہاں جا کے بھی دل نہیں جائے گا. اب ایک اچھا ہوٹل ہے اور آپ کو پتہ ہے ہر دن کہ آپ اتنے پیسے دے رہے ہیں, تو پھر زیادہ سے زیادہ انسان کی فطرت ہے نا وہ وہیں جانا چاہے گا. تو وہاں جا کے بھی کہیں نمازیں قضا نہ ہو, اگر رہائش بالکل سیدھی سادی صاف ستھری ہو قریب ہو تو پھر یہ چیز بہتر ہے. بعض لوگ یہ کہ دور لے لیتے ہیں لیکن لگژریس رہتے ہیں, نہیں قریب لے لیجیے لیکن صاف ستھرا لیجیے, یعنی اگر تھوڑا سا ایکسپینسو ہے لیکن اگر کوئی خرچ اٹھتا ہے تو پھر اس کا تذکرہ نہ کریں, اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ٹکٹ تو وہی ہوتا ہے جو اوپر ایکسٹرا پیسے ہوتے ہیں وہ لگژری کے ہوتے ہیں, فلاں کھانا اتنا یہ وہ, کوشش کر کے جائیں یہاں سے آنے جانے کا خرچہ کم سے کم لگائیں اور وہاں جا کے اس پیسے کو پھر کچھ اچھے استعمال کریں، جو بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کہ کہاں. اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ اس حدیث کو سن کے کہ اچھا خرچ زیادہ ہے تو پھر ہم نے اچھا سوچا تھا 3,000 والا پیکج لے رہے ہیں تو اب ہم 7 والا لے لیں، ضائع نہیں کرنا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا خرچ ہو کس چیز پر ہے. دوسری چیز آپ دیکھیں کہ تھکن، حج میں تھکن جو ہے یہ کب ہوگی؟ جب آپ نیچرل وے پہ کریں گے. اگر آپ لگژریس گاڑیوں میں ہیں، آپ لیموزین بلا رہے ہیں اور آپ ہر جگہ سواریوں پہ جا رہے ہیں، تھکن تو نہیں ہوگی نا، تو وہ بھی نہیں. پھر اس طرح آپ ہوٹل اگر ایسا ہے جہاں ہم رکتے ہیں کہ جانے آنے میں کچھ پیدل چلنا ہے، تھوڑی اپنے آپ کو تھکن دیں. یہ نہیں ہے کہ آپ ایکسرسائز کی نیت سے کرنا شروع ہوں کہ چلیں کچھ واک کریں، لیکن اور تھکن ہوتی ہے. آپ لگژریس گاڑیوں میں بھی جاتے ہیں تو بھی تھکن ہوتی ہے. وہ لوگ جب پیدل جاتے ہیں نا منا سے، یعنی عرفات سے منا یا مزدلفہ پہنچتے ہیں، وہ جلدی پہنچ جاتے ہیں، اور جو گاڑیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ 6-6 گھنٹے اسٹک ہوتے ہیں. تو وہ بیٹھ بیٹھ کے تھک چکے ہوتے ہیں کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ گاڑی سے نکلوں اور پیدل چلا جاؤں. لیکن دونوں چیزوں کے لیے تیار رہنا، جتنا ڈالیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اتنا ہی ملے گا. ایک اور بہت پیاری روایت ہے بہکی کی عمر بن الشعیب سے، اپنے باپ اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. جو مانگتے ہیں انہیں دیا جاتا ہے، جو دعا کرتے ہیں قبول کی جاتی ہے، جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کا نعم البدل انہیں دیا جاتا ہے. یعنی آپ اگر حج پہ کچھ منی لگا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو واپس دے گا. مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو القاسم، یعنی نبی وسلم کی کنیت تھی، اپنے بار لیے کنیت استعمال کر رہے ہیں، کہ جس کے ہاتھ میں ابو القاسم کی جان ہے، جس ٹیلے سے کوئی شخص اللہ اکبر کہتا ہے یا کسی چوٹی سے لبیک کہنے والا لبیک کہتا ہے، اس کے سامنے زمین کے آخری حصے تک موجود ہر چیز تکبیر اور تلبیہ کہتی ہے. یعنی جہاں سے آپ گزرتے ہیں وہ زمین کے ٹکڑے، وہ پہاڑ، وہ چٹانیں گواہی دیتی ہیں کہ اللہ انہوں نے کیا. مجھے اس کو پڑھتے ہوئے خیال آ رہا ہے اب حضرت داؤد علیہ السلام کا، کہ جب وہ زبور پڑھا کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی پڑھتے تھے، یعنی ان کی گونج کہاں تک جاتی تھی. تو جب ہم تلبیہ پڑھتے ہیں تو ہمارے ساتھ زمین کے ٹکڑے، اور جہاں تک انسان کو نظر آتا ہے اور جو زمین کا جو آخری حصہ ہے وہاں سے اس کا ہوگا. اب تلبیہ کے لیے بھی تھوڑا سا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مردوں کو تو چاہیے کہ زیادہ اونچی آواز سے پڑھیں، خاص طور پہ جب احرام باندھ لیا جاتا ہے تو حج سے شروع ہو جاتا ہے اور پھر سفر میں رستے میں. خواتین بھی کم از کم اتنی آواز سے پڑھ سکتی ہیں کہ وہ خود دیکھیں، سن سکیں، یا اگر تھوڑی سی بھی آواز دوسری آوازوں میں مل جاتی ہے اور اس میں، یعنی آپ کی آواز کو الگ سے نمایاں نہیں ہوتی، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ محبت سے تلبیہ کہا جائے اور پکارا جائے اس طریقے سے. چلیے ایک دفعہ تلبیہ سنتے ہیں اور پھر واقعی ان لفظوں کی خوبصورتی کو نوٹ کریں.
لبیک اللہم لبیک لا شریک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لبیک اللہم لبیک
ایک اور روایت سامنے رکھوں گی جس کی وجہ سے آپ کے حج کا اجر کم یا زیادہ ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا خرج الحاج حاجا، جب کوئی حلال کی کمائی خرچ کر کے حج کے لیے جاتا ہے اور سواری پر اپنا پاؤں رکھتے ہوئے لبیک کہتا ہے، آسمان سے آواز آتی ہے، لبیک وسعدیک، تیرا کھانا پینا حلال ہے، تیری سواری حلال ہے، تیرا حج مبرور ہے، گناہ سے پاک صاف ہے. اور جب کوئی شخص حرام کمائی کے ذریعے جاتا ہے اپنا پاؤں سواری پر رکھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہتا ہے. آسمان سے آواز آتی ہے نہ لبیک نہ صادق, یعنی لا لبیک ولا صادق, تیرا کھانا پینا حرام, تیرا ہر خرچ حرام, اور حج سراسر گناہ ہے اور مبرور نہیں ہے. طبرانی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے. یہ حدیث ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. بہت محنت کے بعد اتنا کر کرا کے گئے, اور اگر وہ کمائی اللہ کی نافرمانی کی ہے قبول کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیسے اس کو قبول کرے گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم حج کی ٹکٹ حلال کمائی سے لے لیتے ہیں, وہاں شاپنگ کے لیے دوسرے پیسے رکھ لیتے ہیں. تو پھر یہ تو ایسے ہی ہو گیا نا کہ آپ گلاس میں آدھا پانی صاف ڈال لیں اور آدھا دوسرا ڈال لیں. بہت غور کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لا تبطلوا اعمالکم, لوگوں اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. مجھے اتنا رونا آتا ہے اور اتنا ترس آتا ہے ایسے لوگوں پہ کہ جو دین کے شوق میں جاتے بھی ہیں, حج, عمرے, رمضان میں تراویاں, افطاریاں, لیکن سورس آف انکم ٹھیک نہیں. اب اس کا کیا کیا جائے؟ نہ جائے, نہیں جائے, لیکن وہاں جا کے رو رو کے مانگیے کہ اللہ مجھے اس چیز سے جان چھڑا دے. یقین رکھیں کہ اس حج کا ثواب نہیں ہوگا مجھے, لیکن وہاں جا کے پہنچ کے اس جگہ کی برکتوں اور اس سے خیر لے کے اپنے دل سے, وہاں تو مجھے لگتا ہے کہ پھر ایک ہی دعا اگر انسان کر کے آ جائے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی سے اس کو نکال دے. اب دیکھیے کہ ایک قطرہ زہر کا ہم اپنے جسم میں نہیں جانے دیتے کہ جس سے ہم بیمار ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کی گھر کی زیارت کا شوق ہو اور اس کی نافرمانی کی چیزیں ہوں, کسی کے گھر جائیں تو کیا آپ کو کوئی ایسا, آپ اس کو کوئی ایسا تحفہ دینا چاہتے ہیں, پسند کرتے ہیں جو اس کو پسند نہ ہو, جس کو دیکھ کے اس کو غصہ آ جائے؟ کبھی بھی نہیں. آپ کو ایسی حرکت کرنا چاہتے ہیں وہاں جس سے اس کو ناراضگی ہو, تو پھر اللہ کے گھر جانے کے والا اور خاص طور پہ لبیک اللہم لبیک, حاضر ہوں اللہ میں حاضر ہوں, تو پھر اس کو کہتے ہوئے بھی دل کے اندر اس چیز کی تڑپ ہونی چاہیے کہ میں ہر چیز سے حاضر ہوں. لبیک کہنے کا اجر کیا ملتا ہے؟ اس پہ بھی چند روایات آپ کے سامنے رکھوں گی. حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے رضی اللہ عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ملبی یلبی الا لبا. آپ کو تھا کہ لبا, بس یہ دو لفظ ہیں, اس کو اردو میں ترجمہ کریں گے تو اس نے تلبیہ کہا. اور عربی زبان کی خوبصورتی دکھانا چاہ رہی ہوں. ہم اردو میں کہتے ہیں نا اس نے تسبیح کی, تو عربی میں آپ کیا کہیں گے؟ سبحا. اگر آپ کے اس نے حمد کی, حمدا, یعنی اس نے حمد کی, تو اسی طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا اس نے تلبیہ کہا, تو عربی میں کیا کہیں گے؟ لبا. بس ملبی کون ہوتا ہے؟ تو تلبیہ کہتا ہے. تو ترجمہ کیا ہے اس کا؟ جب کوئی شخص تلبیہ کہتا ہے اس کے دائیں اور بائیں پوری روئے زمین کے پتھر, درخت اور ہر عمارت تلبیہ کہتی ہے, یعنی اس کے ساتھ ساتھ, یعنی ایک بندہ کام شروع کر دیتا ہے اور اس کے بعد باقی کام پھر اللہ تعالیٰ خود ہی کروا دیتا ہے. اسی طرح ایک اور روایت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, مسند احمد اور ابن ماجہ میں ہے, اگر کوئی احرام پہننے والا چاشت کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک لبیک کہتا ہے تو سورج کے غروب ہوتے ہی اس کے گناہ غائب ہو جاتے ہیں, اور وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اپنی پیدائش کے دن تھا. حضرت زید بن خالد جوہنی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاءنی جبریل, میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اپنے صحابہ کرام سے کہیے کہ وہ تلبیہ اونچی آواز سے کہیں, کیونکہ یہ حج کی خاص علامت ہے. ابن ماجہ, خزیمہ, ابن حبان اور حاکم کی یہ روایت ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تلبیہ اونچی کہنا چاہیے؟ آپ محسوس کرتے ہیں جب آپ اس کو سنتے ہیں تو دل میں کچھ ہوتا ہے, اور جب خاص طور پہ سب مل کے لائف پڑھتے ہیں. مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ گئے اور جب میقات آ گیا تو انہوں نے بتایا کہ اب یہاں سے گزریں گے, تو ایک دم جو پکار تھی پوری سواری میں جو لوگ تھے انہوں نے پکارا, کیسے لگا کہ سر سے پاؤں تک انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک اظہار ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا, اس کو محبت کے ساتھ کہنا چاہیے. اسی طرح طبرانی کی ایک روایت بھی ہے, جو شخص جہاد کے لیے جاتا ہے یا حج کا احرام باندھ کر لبیک کہتے ہوئے جاتا ہے, سورج اس کے گناہوں کو غروب کر دیتا ہے اور وہ ان سے نکل جاتا ہے. یہ بھی سہل بن سعد سے تھی. تو بہرحال یہ سب کب ہوگا؟ جب حلال مہی کے ساتھ ہوگا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے گمان رکھتے ہوئے. طبرانی کی ایک روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ما احل محلو قطن اللہ بشیرا. بس چار لفظ ہیں, رب اس کا اردو میں ترجمہ دیکھے کتنا لمبا بنتا ہے. یعنی ہماری زبانیں جو ہیں وہ کتنی غیر مبین ہیں اور عربی کتنی مبین کتاب ہے. جب بھی کوئی شخص احرام باندھ کر بلند آواز سے تلبیہ کہتا ہے, اسے خوشخبری سنا دی جاتی ہے. عرض کیا گیا, اے اللہ کے رسول, کیا جنت کی خوشخبری؟ اب دیکھیں کہ صحابہ کرام کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھا کرتے تھے, خوشخبری جنت کی, یعنی کیا کہ اس کو اچھے گھر کی یا اس کو اچھے کپڑوں کی, کیونکہ ان کی نظریں تو جنت پہ لگی ہوئی تھی, ان کے لیے آخرت سب کچھ تھی. تو آپ نے فرمایا, ہاں جنت کی خوشخبری, یعنی اس کے لیے جنت کی یعنی بشارت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا, العجو والسجو. بس دو لفظ ہیں. اب ہم نے تو بچوں کے بگاڑ کے یہ نام بھی رکھے ہو سکتے ہیں ایسے, لیکن عربی میں کیا مطلب ہے؟ تلبیہ کے ساتھ آواز بلند کرنا اور قربانی کرنا, یہ دو عمل اللہ کو پسند ہے. یہ ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت ہے. تو گویا کہ تلبیہ کثرت سے کہنا چاہیے, اس سے بھی حج کا اجر جو ہے وہ مل سکتا ہے. پھر کچھ باتیں اس ناطے سے کہ حج کے دوران کچھ چیزیں جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں, مثلا کچھ سوالات ہوتے ہیں کہ طواف کے دوران ہم بات کر سکتے ہیں یا ہم وضو سے ہوں, کچھ ایسی چیزیں ہیں. تو میں مختصراً صرف چند روایتیں آپ کے ساتھ اور شیئر کروں گی کہ جس سے کچھ مسائل آپ کے سامنے آنے لگیں گے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیت اللہ کا طواف بھی نماز ہے, البتہ اس دوران بات کر سکتے ہو, اور جو شخص بات کرنا چاہے تو اچھی بات کرے. یعنی طواف کے دوران باوضو ہونا چاہیے, لیکن اگر ضرورت پڑے تو بات کر سکتے ہیں. یہ ترمذی اور ابن حبان کی روایت ہے. یعنی بات کرنا اور اچھی بات, اب یہ نہیں کہ وہاں باتیں شروع ہو جائیں کہ اچھا باہر شاپنگ کرنی ہے جا کے اور وہ کپڑا اتنے کا مل رہا تھا. بعض جب لوگ دوستوں کے ساتھ حج یا عمرہ کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک بڑی آزمائش ہو جاتی ہے. اکیلا انسان کرے تو وہ کئی چیزوں سے محفوظ رہتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ضرورت کی بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اسی طرح ایک بات حجر اسود کے ناطے سے, حضرت عبداللہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ سے سنا اور اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ صرف حجر اسود اور رکن یمانی کو ہی ہاتھ لگاتے ہیں, یعنی اور جگہ پہ نہیں لگاتے؟ بعض لوگوں کا اپنے دیکھا ہے پورے خانہ کعبہ کو چاروں طرف سے ہاتھ لگا رہے ہیں, لپٹ رہے ہیں, اس کے کپڑے کو چھو رہے ہیں. تو ان سے بھی یہ سوال کیا تھا, انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے, ان استلامہما یحط الخطایا, کہ ان کو چھونا, ان دونوں کو ہاتھ لگانے سے گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو اس سے کیا پتا چلا کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے ساتھ ان کو ہاتھ لگانے سے گناہ جھڑتے ہیں. پھر کہنے لگے, میں نے آپ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے, جو شخص گن کر سات چکر لگاتا ہے اور دو رکعت نماز پڑھتا ہے, اسے غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. پھر فرمایا, میں نے آپ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے, ما رفع رجل قدما, جو قدم اٹھاتا ہے یا رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور ایک نیکی لکھ دیتا ہے. ابن خزیمہ کی روایت ہے. تو طواف میں بھی جو انسان کے قدم ہیں وہ گنے جاتے ہیں. کوئی ہے جو آپ کو ایک ایک قدم کا اجر دے؟ آپ بازار میں جائیں, شاپنگ کریں, گھومیں, کسی کے گھر ملنے جائیں, کہ آپ کو ایک ایک سٹیپ کا بھی فائدہ ملتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم بھی بندے کا قبول کر لیتا ہے. ابن ماجہ اور ابن خزیمہ کی روایت ہے عبداللہ بن عمر سے, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, من طاف بالبیت وصلى ركعتين کانا کا اتق رقبت، جو شخص بیت اللہ کا طواف کرے اور دو رکعت ادا کرے گویا اس نے غلام آزاد کیا. اللہ اکبر. اب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمارے لیے ان چیزوں کو رکھے، اور کیسا ہے کیا معاملہ ہے یہ ہر بندے کی نیت کے ساتھ ہے. جتنا بھی انسان کی نیت اچھی ہوگی اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آسانیاں کرے گا. پھر یہ بھی روایت ہے کہ رکن یمانی سے لے کے تو جہاں طواف ختم ہوتا ہے وہاں تک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے وہ کیا تھا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرتی حسنتا وقنا عذاب النار. ایک روایت لکھی ہے لیکن مجھے اس کی سند کا یقین نہیں. ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عطا نے کہا مجھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسے ہاتھ لگاتا ہے تو وہ رحمان کے ہاتھ کو ہاتھ لگاتا ہے، یعنی رکن یمانی کے بارے میں. بہرحال دیکھیں کوئی بھی بات ہو لیکن اصل بات یہ ہے کہ نیت کیسی ہے اور کیوں کرنا ہے. ایک صحابی بارش کے دوران طواف کر رہے تھے، جب دونوں نے طواف کر لیا اور مقام ابراہیم پر پہنچ کر دو رکعت ادا کی تو یہ جو راوی ہیں اس حدیث کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا دوبارہ شروع کرو، تمہیں بخش دیا گیا ہے، اور کہنے لگے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارش میں طواف کیا تھا اور آپ نے ہمیں یہی ارشاد فرمایا تھا. ابن ماجہ کی روایت، یعنی بارش کے دوران طواف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یعنی ایک روایت ہم اس سے ملتی ہے کہ اگر کوئی مثال ہے آپ ذرا مشکل زیادہ ہو جائے گی نا، لیکن اگر کوئی اس طواف کی حالت میں ہے تو وہ کر لے. ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں بارش بہت زیادہ نہیں ہوتی لیکن اگر کبھی ایسا ملے تو فائدہ ہوگا. ایک اور بڑی پیاری روایت ہے ابن عباس سے حجر اسود کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم قیامت کے دن اسے اللہ دو آنکھیں دے گا جن سے یہ دیکھے گا، ایک زبان دے گا جس سے بول کر اس شخص کے متعلق گواہی دے گا جس نے اسے برحق سمجھ کر ہاتھ لگایا ہوگا. تو یعنی اگر اس کا موقع مل جائے، لیکن جیسا کہ بات پہلے ہو چکی کہ خواتین کو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. ایک اور روایت ابن خزیمہ کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حجر اسود جنت کے پتھروں میں سے ایک سفید پتھر تھا، مشرکوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا، قیامت کے روز جب اسے بھیجا جائے گا یہ احد کے برابر ہوگا، دنیا میں جس نے اسے ہاتھ لگایا ہوگا اور بوسہ دیا ہوگا یہ اس کے حق میں گواہی دے گا. سبحان اللہ. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے گناہوں سے پتھر اگر سیاہ ہو سکتے ہیں تو پھر انسان کا دل کیوں نہیں ہوگا. کلا بل رأن علی قلوبہم، یعنی مخلوقات پہ بھی انسانوں کے گناہوں کا اثر جو ہے وہ آتا ہے. پھر آپ کو معلوم ہے کہ حج کا جو لازمی حصہ ہے وہ عرفات کی حاضری ہے. آپ نے فرمایا کہ حج تو عرفہ میں حاضری کا نام ہے، یہ نسائی کی روایت ہے کہ اگر کوئی کسی وجہ سے نہ پہنچ سکے تو اس کا حج نہیں ہوتا. میں ایک چیز کہوں گی، بعض لوگ نہیں محسوس کرتے، مسجد نمرہ جو ہے وہاں وہ عرفات کی حدود سے باہر ہے، بعض لوگ وہیں بیٹھے رہتے ہیں، اسی چل رہا ہے اور ٹھنڈک بھی ہے، خطبہ بھی وہیں سنتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی آدھا حصہ یعنی کچھ حصہ مسجد کا ایسا ہے جو عرفات کی حدود میں آتا ہے اور آدھا باہر ہے، اور انہوں نے وہاں نشان لگائے ہوتا ہے. تو اگر کبھی انسان جائے تو کوشش کرے کہ اس حصے میں جائے جہاں پہ اس کے ساتھ یعنی یہ معاملہ جو ہے وہ ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.
لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك Thank you. نعمة لتوازن لا